بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، دیکھو بات چل رہی تھی اللہ تعالی کی محبت. فرمایا اللہ تعالی کی محبت کے پیدا کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے گا تو امید ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی. ان میں سے ایک سبب تھا کثرت ذکر اللہ، دوسرا اللہ تعالی کے انعامات کو اور اپنے عمل کو سوچنا، کسی اہل اللہ سے، تیسرا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور چوتھا طاعت پر مواظبت کرنا، اور پانچواں حق تعالی سے دعا کرنا. تو یہ اللہ تعالی کی محبت کے چاروں کی تفصیل، پانچوں کی تفصیل ابھی آئے گی، ہفتے، دو ہفتے، تین ہفتے تک چلتی رہے گی ان کی سب تفصیل، تشریح. تو ابھی ہم کل حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب آئی، تو اس میں سے ان کو لگا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو جو لکھنے والے تھے وہ اللہ والے تھے، مولانا شیخ محمد تھانی رحمت اللہ علیہ، تو ان سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے ان کے پاس جا رہے تھے، اور ان سے پہلے جس کمرے میں تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو حضرت مولانا مکی رحمت اللہ علیہ مل گئے، مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مل گئے، اور ان کے سامنے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے ان کو ایسا مشغول کر دیا کہ وہ مناظرہ تو بھول گئے، اور وہیں پر بیٹھ کر ایک دن کے لیے آئے تھے، 40 دن وہاں بیٹھ کر خلافت لے کر گئے. بولے ہمیں جو کچھ دینا تو ہم نے آپ کو دے دیا، جو کچھ دینا تھا وہ دے چکے. تو کیا بولے، تھانہ بھون تو اس خیال سے آئے تھے کہ مناظرہ کر کے شام کو یا آئندہ کل واپس چلے جائیں گے، اس لیے کپڑے کے ایک ہی جوڑے میں آئے تھے اور دوسرے جوڑا نہیں لائے تھے. لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد وہیں رہ گئے اور 40 دن وہیں قیام کیا، اور جو کپڑے پہن کر آئے تھے اسی کو دھو کر دوبارہ پہن لیتے. یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کا لقب کیا تھا؟ بحر العلوم، علوم کا سمندر. دیکھو، لیکن وہ جوانی تھی، پہن لیے. اس طرح 40 دن گزار دی. 40 دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رشید احمد، ہمیں تم کو جو کچھ دینا تھا وہ دے چکے، اب اللہ کا نام لے کر واپس جاؤ اور وہاں جا کر اپنا کام کرو، اگر کوئی خاص حالت تاری ہو تو کسی اور سے ذکر نہ کرنا بلکہ مجھے ہی لکھنا. اس کو کہتے ہیں اطلاع کرنا. جی، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس وقت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میاں جو کچھ ہمیں تم کو دینا تھا وہ دے دیا، تو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے 40 دن میں کیا دے دیا. 12 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ کیا دے دیا، وہ یہ کہ اللہ کی محبت دے دی، تعلق مع اللہ پیدا کر دیا. اس صحبت کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی محبت اور تعلق مع اللہ دل میں پیدا فرما دیا، جو اصلاح اور فلاح کی کنجی تھی. اولیاء کی صحبت کی قیمت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت کا حاصل ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا حاصل ہو جانا، یہ 100 سال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے. کتنا؟ 100 سال کی عبادت، وہ بھی اخلاص والی. فرمایا اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. آج ہمارے لیے یہ تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھنا یہی بھاری پڑتا ہے، کیونکہ نفس جانتا ہے نا کہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیا سے کیا پلٹ لے گا، اور نفس سمجھتا ہے کہ میری سب سے زیادہ پیٹائی ہو جائے گی، بیٹھنے ہی نہیں دیتا، بہانے بناتا. معنی بناتا ہے. یعنی بے ریا کی بھی قید لگی ہوئی ہے, یعنی طاعت بھی ہو اور بے ریا بھی ہو, اس سے بھی بہتر وہ صحبت ہے جو اللہ والوں کی مل جائے. کسی نے شعر پر اعتراض کیا کہ اس کے اندر مبالغہ سے کام لیا گیا ہے, کیونکہ جو طاعت اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو اور 100 سال تک کی گئی ہو, پھر بھی ایک ساتھ ایک تھوڑی دیر کی صحبت اس طاعت سے بہتر کیسے ہوگی. اب دیکھو اس کے اندر عبادت میں کثرت میں تو وہ ہے, یعنی اگر گنتی میں جاؤ تو عبادت زیادہ گنتی میں ہے, اور صحبت دیکھو تو تھوڑی دیر کی ہے, لیکن وزن اس میں زیادہ ہے, اس میں وزن کم ہے. اور اللہ کل قیامت کے دن وزن کو دیکھیں گے, گنتی نہیں دیکھیں گے. تم نے 100 عمل کیے تھے, 200 عمل کیے تھے, 100 رکعت پڑی تھی, 200 رکعت پڑی تھی یہ نفل میں, اللہ یہ نہیں دیکھیں گے. اللہ یہ دیکھیں گے کوئی 2 رکعت لے کر آئے, صرف 2 ہے, اور ایک آدمی کا 1000 رکعت ہے, لیکن وہ 2 کا وزن زیادہ ہے 1000 کا کم. اس لیے اللہ کیا وزن ہوگا. جی تو فرمایا اس کے اندر بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ عبادت کے اندر تو اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی ہوتا ہی نہیں, ریا تو ہو ہی نہیں سکتا صحبت میں جاؤ تو. تو فرمایا کہ اس میں مبالغہ رکھتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں, بلکہ اگر شاعر 100 لاکھ سال بھی لکھتا, یہ تو 100 سال لکھا, فرمایا 100 لاکھ سال اگر کہتا, یعنی ایک ساتھ کی صحبت 100 لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے, تو بھی مبالغہ نہ ہوتا. اس لیے اگر کوئی شخص 100 لاکھ سال تک غلط رخ پر عبادت کرتا رہے, 100 لاکھ سال تک غلط عبادت کرتا رہے, اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ کرتا رہے, لیکن عبادت کے اندر صرف اخلاص ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس عبادت کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے, عبادت کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. لہذا اگر طریقہ صحیح نہیں تھا تو وہ 100 لاکھ سال کی عبادت بیکار ہو گئی, اس کا کچھ حاصل نہیں. اس لیے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا, تو اس کے ذریعے سے ہماری پتہ نہیں کتنی عبادت صحیح ہو جاتی جو آج تک غلط ہو رہی. اس لیے فرمایا کہ وہ عبادت تم کرتے رہے ہو, اخلاص سے کر رہے ہو, لیکن طریقہ صحیح نہ ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں. تو اللہ والوں کی صحبت کا اتنا بڑا فائدہ, اور آپ خود دیکھ لو یہ روزانہ ہمارا جو درس ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کی صحبت ہے. سننے والوں کو وہ اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ضرور فائدہ ہو رہا ہے, ان کے کتنے سوالات دور ہوئے, کتنے وسوسے دور ہوئے, کتنا ان کو سکون ملا, کتنا فائدہ ہو. اگرچہ کوئی لکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر ایک کو فائدہ ہوا. تو یہ دیکھو یہ صحبت ہے, ورنہ عبادت تو پہلے سے کر رہے تھے, اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو صحبت ہی ہے, ایک مجلس ہے کہ جس کے اندر ہماری وہ عبادت جو برسوں سے کر رہے تھے اس کے اندر کتنا نقصان ہو رہا تھا, کیا کیا نقصان, وہ پریشانی ہو رہی تھی, وہ ساری کھل گئی. تو اس صحبت سے فائدہ, صحبت میں بیٹھے چاہے ارادہ کیا یا نہیں کیا لیکن ثواب تو وہی ملے گا. ہاں اور اس میں ارادہ کیا ہے یہ سمجھ کر تو بیٹھتے بھائی چلو یہ نیک ہے, یہ اللہ والے ہیں, چلو ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں, تو یہ خود نیت ہو گئی. تو بیٹھنے والا نیکی سمجھ کر ہی تو آ رہا ہے, نیک سمجھ کر ہی آ رہا ہے. تو فرمایا 100 لاکھ تو یہ مبالغہ نہیں ہے, کیونکہ اس صحبت سے, ایک گھڑی کی صحبت سے انسان کی کتنی عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں. جی لہذا اولیاء اللہ کی صحبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو عبادت اور طاعت کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے, جی, اور دوسرے محبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے. جیسے حضرت गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के वाकये में क्या हुआ, यही तो हुआ कि देखो वो बहस करने आए थे, वो भी अल्लाह वालों से, लेकिन इनकी सोहबत में बैठे तो वो तो भूल गए और ऊपर से इनको फायदा हो गया, अल्लाह का ताल्लुक मिल गया। तो ये क्या था, इस सोहबत ही का तो नतीजा था। क्योंकि अगर कोई शख्स 100 साल तक इबादत बगैर मोहब्बत के करेगा, 100 साल तक इबादत बगैर मोहब्बत के करेगा, मुबालगा, यानी मुबालगा का मीनिंग भाई समझा दो जो इंग्लिश जानते हैं, मुबालगा को क्या कहते हैं, हाँ जी तो उर्दू वाले मुबालगा कहते हैं, यानी किसी चीज को हद से बढ़ा देना, किसी चीज क्या हद से बढ़ा देना, उसको मुबालगा, हुदूद के अंदर रखो। तो फरमाया थोड़ी देर की सोहबत और 100 साल की इबादत, तो ये तो बहुत बढ़ा दिया। तो ये कह रहे हैं कि ये इसको कहते हैं यानी हद से बढ़ गई, इसको कहते हैं मुबालगा। किसी की ऐसी तारीफ करना जो उसके अंदर नहीं है, तो ये मुबालगा हो गया भाई, जितनी है उतनी करो, तो इसको कहते हैं मुबालगा। और उसी को दूसरे अल्फाज कहते हैं गुलू, जो पहले गया था, गुलू करना। तो ताल्लुक माल्ला हासिल होता फरमाया, तो एक तरफ इस इबादत में नूर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई शख्स 100 साल तक इबादत बगैर मोहब्बत के करेगा, तो एक तरफ उसकी इबादत में नूर नहीं होगा, दूसरे ये कि वो इबादत आसान नहीं होगी। एक तो नूर नहीं होगा, दूसरा वो इबादत आसान नहीं होगी। लेकिन सोहबत के बाद इस इबादत में नूर भी पैदा हो जाएगा और वो इबादत आसान भी हो जाएगी। ये फायदा होता सोहबत, इबादत में नूर आएगा, इबादत की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी लेकिन इबादत की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये नूर है। हम क्या समझते हैं, जरा क्वांटिटी बढ़ाने का नाम इबादत है, सोहबत से क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, सोहबत से क्वालिटी होगी, और अल्लाह क्वालिटी को पसंद करता है, कसरत को पसंद नहीं करता है। इसलिए तो फरमाया इखलास वाला अमल चाहे थोड़ा सा हो, खजूर की गुठली के बराबर भी हो, तो अब देखो थोड़ा सा है लेकिन क्वालिटी है, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत देंगे। और एक आदमी ओहद पहाड़ के बराबर अजर लेकर आया है, क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई वजन नहीं। तो ये है, तो फरमाया बगैर सोहबत के, जो बगैर मोहब्बत के जो इबादत करते हैं, वो चाहे कसरत तो कर रहे हो, क्वांटिटी में तो हो, लेकिन मोहब्बत के साथ जो करेंगे उसमें नूर होगा, अगर चक्का होगा तो उसमें नूर होगा। दूसरा ये कि वो इबादत आसान होगी, यानी शौक से करेंगे, उसमें फिर किसी की हमें परवाह नहीं होगी। भाई कोई भी मसला है कि कम्युनिटी के अंदर भाई हमारा अलग एक रिवाज है और हम उसके खिलाफ चलने में हमारी हिम्मत होगी, ये किस वजह से हो रही है, वो मोहब्बत की वजह से। अच्छा, उस पर लोग हमें कुछ सुनाएंगे भी, तो सुनने भी में हमें गुस्सा नहीं आएगा बल्कि उसमें भी एक लज्जत मिलेगी। ये सब क्या हो रहा है, मोहब्बत। और जिसमें मोहब्बत नहीं है तो उसको फिर अपनी वही रिवाजी तरीके के खिलाफ करना जरा मुश्किल हो जाता है, माहौल के खिलाफ चलना मुश्किल हो जाता है मोहब्बत न होने की वजह से। वो मोहब्बत में हर चीज आसान हो जाती है। तो फरमाए वो इबादत आसान नहीं होगी जब मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन सोहबत के बाद इस इबादत में नूर भी पैदा हो जाएगा और वो इबादत आसान भी हो जाएगी। इसलिए ताल्लुक मा अल्लाह पैदा करना है जी, ताल्लुक मा अल्लाह। जब कोई आदमी इस तरीक पर चलता है तो उसका पहला मतलब ताल्लुक मा अल्लाह होना चाहिए। विलायत की पहली सीढ़ी ताल्लुक मा अल्लाह है, इतना तो हर मोमिन को कम से कम करना चाहिए। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। उसी को कहते हैं आसान लफ्जों में ताल्लुक मा अल्लाह। अब हमारा यकीन तो है कि अल्लाह हमारे साथ में है, हर जगह पर है। आज किसी को पूछो, बच्चों को सिखाया जाता है भाई अल्लाह किधर है, बोले हर जगह पर है। हाँ, तो आज हमें भी है, लेकिन लेकिन सोहबत में बैठने से फायदा ये होगा कि उस ताल्लुक का, जो अल्लाह ताला हर जगह पर है हमारे साथ में है, उसका एहसास पैदा हो जाएगा। अभी इसका इल्म है, एहसास नहीं है। जब एहसास हो जाएगा तो फिर वो मोहब्बत बढ़ेगी, फिर खौफ बढ़ेगा। तो एहसास हो जाए कि भाई अल्लाह हमें देख रहा है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, लेकिन फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं। भाई अल्लाह देख रहा है फिर भी गुनाह कर रहे, फिर भी झूठ बोल रहे, फिर भी किसी को धोखा दे रहे, हालांकि अल्लाह हमारी हर हरकत को देख रहा है। लेकिन ये ईमान है, लेकिन ये ताल्लुक दूर का है। सोहबत में बैठने से और अल्लाह वालों के पास बैठने से फायदा ये होगा कि फिर ये हमें कुर्ब मिल जाता है, कि हमें इसका एहसास हो जाता है कि फिर अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हमें उस चीज से बचना आसान हो जाता है, गुनाहों से। तो फरमाया ये है, इसलिए इबादत आसान हो जाती है। तो अब गोया इस्तेहजार के साथ में इबादत होगी और अभी तक इल्म के साथ में इबादत हो रही। याद रखो भाई अल्लाह ताला तो हमारे साथ में है। आज किसी को कहो भाई अल्लाह है कि नहीं, तुम्हें बोला है, फिर क्यों गुनाह कर रहे? तब उसके लिए मुश्किल है कि भाई नहीं, इबादत नहीं हो रही, गुनाह नहीं छूट रहे। वो यही, अब उसको वो चीज गुनाह को छुड़ाना है, इबादत में आसानी पैदा करनी है, तो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से ये चीज आसान हो जाती। और जो पहले से इबादत कर रहे हैं तो उनकी इबादत में नूर आ जाता है, तो उसका ताल्लुक माल्ला पैदा हो जाता है। अब अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा करें, अल्लाह की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा करें, क्योंकि ये मोहब्बत इंसान के इख्तियार में नहीं। पहली बात आई थी हजरत थानवी का मलफूज था कि इंसान के इख्तियार में नहीं, बल्कि ये तो इंसान के इख्तियार से बाहर है। तो इस सवाल का जवाब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मलफूज में दिया है कि खुदा की मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन उसके असबाब इख्तियार में है। असबाब इख्तियार कर लो, असबाब के बाद तवक्कुल कर लो। हमें तो इस दुनिया में यही हुक्म है कि असबाब को इख्तियार करने के बाद जरूर अल्लाह ताला हमारी मुराद पूरी कर देगा। इन असबाब में तो उसमें से पहला कसरत जिक्रुल्लाह, दूसरा अल्लाह ताला के इनामात को और अपने बर्ताव को सोचना, यानी अल्लाह ताला के इनामात को सोचना और उसके ऊपर हम क्या अमल कर रहे हैं उसको सोचना, किसी अहलुल्लाह से ताल्लुक रखना तीसरा नंबर, और चौथा नंबर ताअत पर मुआज़बत करना, यानी इबादत हमेशा करना। सबसे पहला नंबर फराइज पर हमेशगी, उसके बाद वाजिबात, सुन्नते, नवाफिल, वो जो भी ताअत है उस पर हमेशा करना। जो पकड़ा है वो पहले भी एक दर्स गया है कि अपने मामूलात में फराइज के बाद जो भी लाओ तो थोड़ा हो लेकिन मुआज़बत हो, यानी हमेशगी हो। हक ताला से, पांचवें नंबर पर हक ताला से दुआ करना, इस तदबीर में तो कोई गलती नहीं। इन असबाब में पहला सबब यह बयान फरमाया कि कसरते जिक्रुल्लाह। क्या फरमाया? कसरते जिक्रुल्लाह। अब इसकी तफसीर आएगी। जब आदमी कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो उसके नतीजे में खुद ब खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होने लगती है। अब देखो, किसी इबादत के बारे में कसरत का लफ्ज नहीं आया, ایک ذکر ایک ایسی عبادت ہے، تو فرمایا کثرت ذکر اللہ، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اس میں کثرت سے ذکر، کیوں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر ضروری ہے. ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن کتنا کرتے ہیں، صبح شام کی 100 کی تسبیح پڑھ لی، بس یہ ہو گیا ہمارا ذکر، اور کبھی کوئی شیخ سے بیعت ہوئے ہے تو مراقبہ اگر کرتے ہیں تو مراقبہ 5 منٹ 10 منٹ کر لیا تو کہتے بس ہم کر تو رہے. ہاں اس سے کیا ہوگا، اس سے برکت ملے گی، تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے لیے کثرت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے صبح شام تسبیحات بھی پڑھ لی تو اللہ کا نام لیا ہے، کچھ دوسرا تو نہیں کیا ہے، اس پر ثواب ملے گا، لیکن ہمیں جو کرنا ہے تعلق مع اللہ کے لیے، اللہ کا تعلق چاہیے، تو اس کے لیے کثرت سے اتنا کرے اتنا کرے کہ اللہ کی محبت دل میں بھر جائے. یاد رکھو بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، بس کہتے ہماری تسبیحات کی پابندی تو ہو رہی، تو یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے. اسی لیے مراقبہ جو دیا جاتا ہے وہ حقیقت میں کثرت سے کرنے کے لیے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو جتنا ٹائم ہے کثرت سے مراقبہ کرو، گھنٹوں کرنے کا کہتے ہیں، یہ منٹوں کا جو بولتے ہیں وہ تو عادت ڈالنے کے لیے، لیکن اس کو لے جانا ہے گھنٹوں تک، جتنا گوڑ اتنا میٹھا، جتنا وقت ہے اتنا وقت ذکر میں لگا دو، مراقبے میں لگا دو. ہاں اگر بہت بزی ہے مشغول ہے تو کم لگاؤ، فرصت ملی ہے زیادہ 2 گھنٹے کی فرصت تو 2 گھنٹہ لگاؤ، 4 گھنٹے کی فرصت تو 4 گھنٹہ مراقبے میں لگاؤ. کثرت ذکر اللہ سے کام بنتا ہے. ہاں جو بہت مشغول ہے اس کے لیے نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں فرصت کا وقت. تو کیا بولے کثرت ذکر اللہ. اب دعوت کے کام کے اندر کثرت ذکر اللہ کیا تھا؟ کثرت دعوت. اس لیے فرماتے تھے کہ ہر ایک شخص 2.5 گھنٹہ لگاوے، کیوں کہ 2.5 گھنٹہ اس کے پاس فارغ ہے ہر ایک انسان کے پاس، اور اگر کسی میں زیادہ ہو تو 8 گھنٹہ لگاؤ. یہ سب کیا تھا؟ یہ کثرت ذکر اللہ کے لیے کہ تم 8 گھنٹہ لگاؤ گے تو اس میں جو اعمال ہوں گے دعوت کے اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھے تو کثرت ذکر اللہ بہت ضروری ہے. اب آگے آئے گی کہ کثرت ذکر اللہ میں کیا کیا اعمال ہے، وہ ساری تشریح آپ سمجھ جاؤں گے، اس لیے پورے باتوں کو بہت دھیان سے سننا. تو خود بخود اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے لگتی ہے کثرت کے کرنے سے. بھائی دیکھو آج ہم اگر کسی کے پاس آنا جانا کثرت سے ہو جاتا ہے تو آپس میں دو دوست اور محبت پیدا ہو جاتی، لیکن کبھی سال میں ایک مرتبہ اگر جاؤ تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی، جو انسان ہر ہفتے جاوے تو محبت بڑھ جاتی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی، یہ سب سے پہلا سبب ہے. آج کا ہمارا سبق یہی ہے، اس پر عمل آج ہی سے شروع کر دے. اب وقت ختم ہو گیا، باقی اسباب کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، تو آج اس پر ذرا تفصیل سے سن لے کثرت ذکر اللہ. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی اور چیز ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی اور چیز ہے اور شریعت کوئی اور چیز ہے، حالانکہ جس معنی کے اعتبار سے ان کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے وہ بات درست نہیں. اس اعتبار سے تو بے شک ان دونوں کے درمیان فرق تو ہے، فرق ہے کہ تصوف کے احکام کسی اور چیز سے متعلق ہے اور شریعت کے احکام کسی اور چیز سے متعلق، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکملہ ہے. تکملہ یعنی دونوں مل کر پوری شریعت بنتی ہے، یاد رکھو دونوں مل کر پوری شریعت بنتی ہے. اوامر اور نواہی، کرنے کے کام کرنا بچنے کے کام سے بچنا، دونوں مل کر شریعت بنتی ہے. شریعت طریقت کے بغیر بے روح ہے اور طریقت شریعت کے بغیر گمراہی ہے. तो उसमें क्या है, शरीयत जो है वो जिस्म है, ढांचा है, बॉडी है, और तरीकत उसकी रूह है। अब बताओ, इंसान की बॉडी बगैर रूह के काम की है? अरे है भाई, नहीं है। और रूह बगैर बॉडी के काम की है? कुछ भी नहीं है। और रूह और जिस्म, बॉडी दोनों जमा हो जाए तो काम की है। तो इसी तरीके से शरीयत एक बॉडी और जिस्म है, तरीकत उसकी रूह है। तो शरीयत बगैर तरीकत के बगैर रूह की है, और तरीकत शरीयत के बगैर गुमराही है, क्योंकि रूह ही नहीं होगी और खाली शरीयत होगी तो फिर गुमराही। तो अब समझ में आ गया? नहीं, दोनों लाजिम मलजूम है, दोनों मिलकर पूरी शरीयत बनती है, पूरा दीन बनता है, यूं समझो, पूरा दीन बनता है। क्योंकि अगर कोई शख्स सिर्फ तसव्वुफ और तरीकत को लेकर बैठ जाए और शरीयत के अहकाम को नजरअंदाज कर दे, देखो जो तसव्वुफ का लफ्ज सुना है बस उसी को तरीकत भी कहते हैं। एक लफ्ज तरीकत का भी आता है, तसव्वुफ का भी आता है, तो दोनों एक ही है, लफ्ज अलग अलग है। तो फरमाया, शरीयत के अहकाम को अगर कोई इंसान तसव्वुफ और तरीकत को लेकर बैठ जाए और शरीयत के अहकाम को नजरअंदाज कर दे तो जिंदका और गुमराही है। पहले भी यह दर्ज गया है कि ये गुमराही है, क्योंकि तुम क्या जिक्र अस्कार करो और शरीयत यानी न नमाज पढ़ रहे हो, न उसके फराइज न वाजिबात, कोई ध्यान नहीं। बोले नहीं, बस जिक्र करते रहो तो वो क्या है, तो मोहब्बत कैसे मिल सकती है? तो फरमाया वो गुमराही है। और अगर कोई शरीयत के अहकाम पर तो अमल करे लेकिन तरीकत के अहकाम को नजरअंदाज कर दे और उसकी अहमियत न समझे तो वो शरीयत बेरूह है, तो गोया उसमें रूह डाली ही नहीं। इसलिए हमारी दावत के अंदर, दावत तो तबली का जो काम था वो पूरा का पूरा जिस्म बनाने का काम था, कि जो बिचारी अवाम देहातों में कलमा तक नहीं जानते हैं उनको कलमा सिखाओ, नमाज नहीं जानते नमाज सिखाओ, उनको मस्जिदों में लाओ, वहां मस्जिदें कायम करो, वहां मकातिब कायम करो, वहां के लोगों को कुछ न कुछ इल्म मिले, सारा जिस्म था। लेकिन जब अगर वो नमाजी बन गए, रोजेदार बन गए, अब सब कुछ बन गए, तो अब उनसे कहा जाएगा कि अब इसके अंदर रूह डालो। अब इस दावत और तबलीग के अंदर रूह भी मिल रही थी, लेकिन अब वो हमारे बड़े दुनिया से चले गए, अब उनकी जगह खाली रह गई, तो फिर क्या होगा? रूह वाले नहीं रहे, सिर्फ जिस्म वाले रहे। इसलिए रूह को डालने के लिए हमें अलग जाना पड़ता है, इसलिए मशाइख के पास जाना पड़ता है। और वहां जाकर, इसलिए मशाइख के पास पुराने काम करने वाले जाएंगे तो उनको बहुत जल्द फायदा होगा अपनी इस्लाह की नीयत से, ताकि उनके पास जिस्म तो तैयार है, उनके पास बैठकर उसमें रूह डाल देंगे, अल्लाह उनसे हिदायत का काम ले लेंगे। तो ये है, इसलिए फरमाया पहले तो शरीयत पर अमल करो और उसके बाद अल्लाह वालों के पास जाओ। या अल्लाह वालों के पास कोई इंसान पहले चला जाता है, शरीयत पर अमल नहीं करता है, तो अल्लाह वाले भी उसको यही कहते हैं कि भाई देखो, तुम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। इसलिए उनको जिक्र क्या कहते हैं, खाली सुबह शाम की तस्बीह पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, क्योंकि वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा? पहले तो उसको शरीयत पर लाना पड़ेगा, फिर उससे कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी उम्री कजा है तो उसको पढ़ो। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम नवाफिल पढ़ो, उसको उम्री कजा का कहा जाएगा, उसको रोजे का कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अब कुरान को सही करो, अब तुम इल्म को सीखो, क्योंकि पहले बॉडी बनानी, फिर उसके बाद उसके अंदर उसकी रूह डाली जाएगी। तो याद रखो, आज लोगों के अंदर एक बहुत गलत फहमी है, उन्होंने समझ लिया है कि तसव्वुफ तो सिर्फ जिक्र करने का नाम है। याद रखो, वो जिक्र नहीं है, वो रूह डालने का नाम। और हर अमल में रूह डालना है। अरे हमारी सदका के अंदर भी एक जिस्म है, उसकी रूह नहीं है। हमारा बोलना हो, हमारा अमल करना हो, हमारा सफर करना हो, सब कुछ शरीयत है, नीयत सही करो। तो अब ये नीयत जो है वो रूह है। तो हमारा हर अमल, हमारा हया तक के मार्केट में बैठना, जाना, बिजनेस करना, ये सब जिस्म है। अब उसमें रूह, अल्लाह की रजा। تو پھر یہ عبادت بن گیا. اب روح آ گئی تو وہ تمہارا عمل عبادت بن گیا, اور روح نکل گئی تو پھر وہی چیز دنیا بن گئی. تو سمجھ گئے؟ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں, ادھورا نہیں ہوگا. یاد رکھو, اس میں تقسیم نہیں کہ چلو ابھی شریعت پر عمل کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں, شریعت پر عمل کرو لیکن اس میں اخلاص لاؤ. کیوں کر رہے ہو؟ اب بتاؤ, اخلاص کے بغیر وہ عمل قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. تو اب اخلاص لانا یہ روح نہیں ہے؟ ہر عمل میں, خالی نماز روزہ نہیں, ہر عمل میں. یہاں تک کہ تم اچھا کپڑا پہنتے ہو, اچھا مکان بناتے ہو, کیوں؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ وہ کئی پہلے آسائش, زیبائش اور نمائش. تو نمائش ہے, دکھاوا ہے, تو وہ روح گئی اس کی. تو اب جب روح گئی تو وہ باڈی کچھ کام کی نہیں, یعنی اب وہ عمل پر کوئی اجر نہیں ملے گا, بلکہ پکڑ ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص نماز روزہ ادا کر رہا ہے جو شریعت کا حکم ہے, لیکن اس نماز روزے میں اخلاص نہیں ہے, تو وہ بے جان ہے, بے روح ہے. لہذا شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. لہذا دونوں کو بیک وقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہی وقت میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تبلیغ کو اہمیت اور اس کی فضیلت کیوں تھی کہ یہ ٹو ان ون, بلکہ میں کہوں گا آل ان ون تھا. اس میں بہت کچھ مل رہے تھے, لیکن اس وقت وہ سکھانے والے تھے جو ہمیں ہر چیز سکھاتے. اس میں مسائل بھی سیکھتے تھے, اس میں دعائیں بھی سیکھتے تھے, اس میں قرآن بھی صحیح کرتے تھے, اس میں فضیلت بھی سیکھتے تھے, اس میں دعوت بھی سیکھتے تھے, اور اس میں ذکر بھی کرتے تھے, اور بہت کچھ, اور اس میں مجاہدہ بھی ہوتا تھا. تو اس کے لیے اس کی بڑی فضیلت تھی, اس میں بہت انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی تھی. لیکن جب ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ پھر اپنے اصل راستے سے جب ہٹ گیا تو پھر اس کے اندر نفع آنا بند ہو گیا. آج بھی اس میں نفع ہے اگر ان اصولوں کے ساتھ چلا جائے اور ایسی صحبتوں کے ساتھ چلا جائے. تو یاد رکھو کہ بے روح ہے, تو دونوں بیک وقت, لہذا دونوں حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایک ہی وقت. طریقت اور شریعت کے احکام میں قوت پیدا کرتی ہے, طریقت شریعت کے احکام میں قوت پیدا کرتی. اب تعلق ماللہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ کو ایک تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا, جیسے پچھلا گیا نا کہ عبادت کرنا آسان ہو جائے گا, اور عبادت میں نور بھی پیدا ہوگا اور عبادت آسان بھی ہو جائے گی. تو یہ روح جب آئی ہے نا, جب روح آتی ہے تو انسان کو چلنا آسان ہے کہ نہیں؟ باتیں کرنا, چلنا, گھومنا, دوڑنا, بھاگنا سب آسان ہوگا. اور روح نکل گئی تو, ارے روح نکل گئی تو کچھ بھی نہیں, ہاں مردہ. تو اسی طریقے سے جب روح آتی ہے, تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, تو فرمایا نور آتا ہے. جب نور آئے گا تو لوگ اسے محبت کریں گے, پھر اس کو ہر عبادت کرنا آسان, پھر اپنے رواج کے خلاف چلنا آسان, پھر اگر مجاہد آ گیا تو اس کو برداشت کرنا آسان, اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے گی اس کو اس پر صبر کرنا آسان, ہر چیز آسان ہوگی. بیماری آ گئی تو اس کو برداشت کرنا آسان. تو اب یہ سب چیز آسان کیوں؟ کیونکہ اب روح آ گئی ہے. تو اب اس کو نماز پڑھنا ہو, روزہ رکھنا ہو, سفر میں ہو, سب کے سامنے, کوئی شرم نہیں, اللہ کا حکم ہے, اس کو آسان ہو گیا. تو یہ ہے کہ روح کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ روح میں سمجھا رہا ہوں کہ روح کیا ہے. دیکھو, تعلق ماللہ روح ہے, اخلاص یہ روح ہے. لیکن اگر شریعت کے تمام احکام کی ایک ایک کر کے مشق کرے اور ایک کو لے کر اس کے اندر اخلاص پیدا کرے اور ایک ایک کو لے کر اس کے اندر اخلاص پیدا کرے, اس کی اصلاح کرے, مثلا نماز کو درست کرنے کی مشق کر رہا ہے, پھر روزے کی مشق کر رہا ہے, پھر زکوٰۃ کی, پھر حج کی, پھر اپنی آنکھ کی حفاظت کی مشق کر رہا ہے, پھر اپنے کان کی حفاظت کی مشق کر رہا ہے, اسی طرح اگر ایک ایک چیز کو لے کر اس کی مشق کرے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ فہرست ختم نہیں ہوگی، لسٹ ختم نہیں ہوگی. لہذا ایک ایسی چیز کا حاصل کرنا ضروری ہے جس کے بعد تمام چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہو جائے، وہ چیز تعلق مع اللہ ہے. وہ چیز تعلق مع اللہ ہے. جی ذرا سمجھو یہ ہے کہ کیا چیز ہے، اسے کیا کیا فائدے ہیں. نام تو سنا تھا کہ اللہ کا تعلق اللہ، لیکن اس کے کیا فائدے ہیں؟ یہ روح ہے، روح ڈالنا ضروری. اس لیے یاد رکھو تصوف اعمالوں میں روح ڈالنے کا نام ہے، بیٹھ کر کونے میں صرف تسبیح گمانے کا نام نہیں ہے، وہ تو ذریعہ ہے، ذریعہ یاد رکھو. اسی طریقے سے یہ دعوت والا کام اعمالوں میں روح ڈالنے کا نام ہے، صرف بیٹھ کر باتیں کرنے کا نام نہیں ہے کہ بس دعوت ہی دیتے رہو، وہ روح ڈالی جا رہی ہے. ورنہ اگر اس میں یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر باتیں ہوگی اور روح نہیں آئے. نئوں کے لیے سیکھنے کا کام ہے، پرانوں کے لیے روح ڈالنے کا کام ہے، دعوت دینا. اور جب روح نکل جائے گی تو پھر دعوت کے اندر نیتیں بدل جاتی ہے، اس کے گھروں پر جانے سے نیتیں بدل جاتی ہے. پھر انسان لوگوں سے دوستی کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، پھر آپس میں انسان ایک دوسرے کو بڑا بننے کے لیے، اگر کوئی بڑا نہیں بنا تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو ماننا شروع کر، کیوں کہ میری کرسی جا رہی. تو یہ کرسی کا کام تھوڑی ہے، روح ہوگی تو آدمی کبھی کرسی نہیں ڈھونڈے گا، اور جا رہی ہے تو بولے تجھے مبارک، میں تو چھٹی ہو گئی تو پھنس گیا، کیونکہ کرسی جو لے گا وہ پھنستا ہے. آج کرسی کے لیے جھگڑتے ہیں، تو جھگڑنے والا وہ ہے جس کی روح نہیں ہے. شریعت ہے، اعمال ہے، روح نہیں ہے. روح ہوگی وہ جھگڑتا نہیں ہے، روح ہوگی تو وہ تو جھگڑ اگر کوئی جھگڑا کرنے آتا دے دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تم یہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، ان کو شہید کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، وہ اپنی کرسی کے لیے نہیں پکڑ کے رکھا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہیں ایک لباس پہنایا جائے گا، تمہیں اس کو اتارنا نہیں ہے. اور وہ خلافت کا لباس تھا، اور وہ اس لیے انہوں نے چھوڑا نہیں، شہید ہو گئے. تو یاد رکھے کرسی کے لیے جھگڑنا یہ اعمالوں میں روح نہیں ہوتی ہے، وہی جھگڑتا ہے. کرسی یعنی سمجھ گئے نا، بڑا بننے کے لیے. یا تو کہ مجھے امیر بناؤ، کوئی کہتا مجھے شورا میں رکھو، کوئی مطلب مجھے اپنا یہ رکھو، اور نہیں رکھا جائے تو پلاننگ بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھو. تو فرمایا وہ چیز تعلق مع اللہ ہے. ایک ایک چیز کے ایک ایک عمل کی اصلاح کرنا، کس کی؟ پہلے تو نماز، روزہ، زکات، اس کے اندر اصلاح، اس میں اخلاص لانا. اس کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت، کان کی، زبان کی، اور یہ ساری چیزوں کی حفاظت. ایک ایک چیز کا حاصل کرنا، اس کے بعد تمام چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ چیز ہے تعلق مع اللہ. اب وہ تعلق مع اللہ والے کے پاس کثرت نہیں ملے گی. آپ دیکھو گے تو یار یہ کیا اللہ والا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اس کے زیادہ تو ہم عمل کر رہے. ایک آدمی روزانہ پانچ پارے پڑھ رہا ہے، بولے یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو آدھا پارا بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ان کو قرآن پڑھتے دیکھتا بھی نہیں. ہم تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. یاد رکھو ان کے پاس کوالٹی ہے، یہ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل بہت زیادہ قوی ہوتا ہے چاہے تھوڑا کرتے ہیں. ہاں، اور وہ کثرت سے کر رہے ہو لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، وہ ہلکے بن جاتے ہیں. ہاں، اب ہمارے حضرت والا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. اس وقت بادشاہ فیاضی کے جوش میں آ گیا، فیاضی یعنی سخاوت کے جوش میں بادشاہ آ گیا. موڈ ہوتا ہے نا، بادشاہ لوگوں کا موڈ ہوتا ہے. اور اس نے درباریوں سے کہا، کہ اس وقت دربار میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، فانوس وغیرہ ہے، یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. بادشاہ نے اعلان کر دیا. اب ظاہر بات ہے کتنا سخاوت کا اعلان ہے. تو فرمائے وہ چیز اس کی ہو جائے گی. بس اعلان سنتے ہی پورے دربار میں بھگدڑ مچ گئی. کسی نے سونے کے پر ہاتھ رکھا کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی چاندی کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی ہیرے کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی جواہرات کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی فانوس اٹھا رہا ہے, کوئی سب کچھ اپنے اپنے طرف جا رہے ہیں. ایک باندی تھی بادشاہ کے قریب کھڑی تھی, جب سب لوگ دوسری چیزوں کی طرف دوڑے تو اس نے جلدی سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اس باندی نے سوچا کہ سب بیوقوف لوگ ہیں جو سونا چاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں, جو سونا چاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں, میں تو جڑ اور اصل پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں. اگر یہ مل گیا, کیونکہ اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ بادشاہ اصل جڑ ہے, سارے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں, تو فرمایا اگر یہ مل گیا تو پھر سونا بھی میرا, چاندی بھی میری, ساری نعمتیں پھر میری ہے, بس ایک مل جائے. بادشاہ نے اس باندی سے کہا کہ سب لوگ سونا چاندی کی طرف بھاگ رہے, تو نہیں بھاگ رہی ہے. تو اس باندی نے کہا کہ آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ جو شخص جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا, کہ ہاں میں نے یہی اعلان کیا, لہذا میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا, اب آپ میرے ہو گئے, اب آپ کے پاس جو سلطنت ہے, مال و دولت ہے, جاہ ہے, عزت ہے وغیرہ, ان سب میں میرا حصہ بھی ہے. سبحان اللہ, دیکھو کتنی عقل مند. اب سب نے تو ایک ایک چیز لی ہے, اور اس باندی نے ایک پر ہی ہاتھ رکھا ہے, لیکن ایک ایسا زبردست ہاتھ رکھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا, آل ان ون ہو گیا. ارے سمجھے کچھ, آل ان ون ہو گیا. اب سونا بھی اس کا, حکومت بھی اس کی, عزت بھی اس کی, سب کچھ اس کی. اور ان کے پاس کیا آیا, سونا آیا, کسی کے پاس چاندی آئی, کسی کے پاس جواہرات آئے, کسی ہیرا آیا, کچھ بھی آیا, وہ ایک ایک چیز آئی, کچھ کچھ آئی. اس نے تو ایک ایسی چیز لے لی, اس کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا. تو بتاؤ کون عقل مند اس میں, جو اس پر ہاتھ رکھنے والا. اب اس پر ذرا نصیحت سمجھو. حضرات صوفیہ کرام بھی یہی کام کرتے ہیں, اللہ والے یہی کام کرتے ہیں کہ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں. اللہ والے کیا کرتے, بادشاہ یعنی ہمارا بادشاہ کون, اللہ, کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھاتے. وہ ایک کہ تعلق مع اللہ پیدا کرو, اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا کر لو. جب یہ پیدا کر لوں گے تو سب کچھ مل جائے گا. جی کیا مل جائے گا, سب کچھ مل جائے. کیوں کہ جب اللہ اور تعلق مع اللہ تمام عبادات کی بنیاد ہے, اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ چیز اگرچہ دیکھنے میں غیر اختیاری ہے, دیکھنے میں غیر اختیاری ہے, لیکن اس کے بعد پیدا کرنے کے اسباب اختیار میں ہیں. اگر وہ سبب اختیار کر لوں گے تو انشاءاللہ وہ محبت پیدا ہو جائے گی. اس محبت پیدا کرنے کے بہت سے اسباب حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں ذکر فرمائے ہیں, ان میں سے ایک ایک کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کروں گا, ایک ایک کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت اور تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرمائے, فرما دے, آمین. ان میں ہر سبب کو بیک وقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ تمام اسباب اختیار کیے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ محبت ہمارے اپنے ظرف کے مطابق حاصل ہوگی. جب وہ حاصل ہو جائے گی تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. بس آج یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اب کثرت ذکر کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا چیز ہے ذکر. تو انشاءاللہ سب نیت کر لو, کیونکہ توبہ تو پہلے کر لی, اب اللہ تعالی سے تعلق بھی جوڑنا ہے. تو دل میں ارادہ ہوگا اور اس کے بعد اسباب اختیار کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے, ایک دن نہیں لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ کا تعلق مل جائے گا. اور اگر نہیں بھی ملا تو یہ محنت کرنے کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن تعلق مع اللہ والوں کے ساتھ اٹھائیں گے. یعنی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا, تو کتنا سستا سودا ہے. اس لیے تھوڑی محنت کریں, تھوڑی محنت کریں. اس لیے جو لوگ بھی مکسلر پر سن رہے ہیں وہ بھی رابطہ رکھے, اس میں شرم محسوس نہ کرے, کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں لیکن سنتے ضرور ہیں لیکن رابطہ نہیں رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ تو جانتے ہیں وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور کچھ اسکائپ پر سن رہے ہیں ان کو بھی بار بار کہا گیا, تو وہ بھی اگر تعلق مع اللہ چاہتے ہیں تو صرف درس کا سننا کافی نہیں ہوگا, اس سے بھی ملتا ہے, دلوں میں اثر ضرور کرتا ہے, لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی کام کرنے ہوں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ملے گا. خیر, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.